باب دس. ایک ناگزیر سوال. مندرجہ بالا نکات کا احاطہ کرنے کے بعد ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ بائبل مقدس تحریف شدہ ہے اور اس ضمن میں سائنسی اور تاریخی دلائل پیش کرتے ہیں ان سے پوچھیں کہ کب یہ تحریف واقع ہوئی. اگر وہ کہیں کہ یہ مسیح سے پہلے واقع ہوئی تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ مسیح نے تو خود ان مقدس صحائف کی صحت کی تصدیق کی ہے. مثلاً الف ان نبوتوں کا اقتباس کیا جن میں ان کا ذکر موجود تھا. اس کی ایک مثال یسعیاہ نبی کی نبوت ہے جس کا اقتباس مسیح نے ناصرت کے ایک عبادت خانے میں کیا جس میں لکھا ہے خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں. اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں, قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں, تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں. یسعیاہ باب 61 آیت 1-2. لوقا انجیل نویس ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ جب مسیح نے اس نبوت کو پڑھا جس میں اس کا ذکر تھا تو اس نے سننے والوں کو بتایا آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا. لوقا باب 4 آیت 21. بے یہودیوں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ کتاب مقدس کو پڑھیں اور اسے سمجھیں. تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے. یوحنا باب 5 آیت 39. جیم صدوقیوں کو سرزنش کی کہ وہ کتاب مقدس سے واقف نہیں. کیا تم اس سبب سے گمراہ نہیں ہو کہ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو نہ خدا کی قدرت کو؟ مرقس باب 12 آیت 24. دال ابلیس کی آزمائشوں کے مقابلے میں صحائف مقدسہ کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا. ہم پڑھتے ہیں کہ یردن کے بیابان میں مسیح نے بائبل مقدس کی آیات کا اقتباس کرنے سے ابلیس کی آزمائشوں کو شکست دی. پہلی آزمائش کے جواب میں آپ نے کہا انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے. استثنا باب 8 آیت 3. دوسری آزمائش کے جواب میں کہا تم خداوند اپنے خدا کو مت آزمانا. استثنا باب 6 آیت 16. جبکہ تیسری آزمائش کا مقابلہ یہ کہہ کر کیا تو خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا اور اسی کی عبادت کرنا. استثنا باب 6 آیت 13. مسیح کے رسولوں نے اپنی تحریروں کی تائید میں پرانے عہد ناموں کے حوالوں کا اقتباس کرنے سے اپنے خداوند کی مثال کی پیروی کی. مثلا یہودا اسکریوتی کی موت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس کا گھر اجڑ جائے اور اس میں کوئی بسنے والا نہ رہے اور اس کا عہدہ دوسرا لے لے. اعمال باب 1 آیت 20 اور زبور 109 آیت 8. جب انہوں نے عید پینتیکوست کے دن روح القدس کے بارے میں بات کی تو وضاحت کی کہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے, بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گی. اعمال باب 2 آیت 16 سے 18 اور یوئیل باب 2 آیت 18-19. کیا یہ ممکن ہے کہ مسیح اور اس کے رسول اپنے رسول ہونے کی اور اپنی تعلیمات کی تصدیق تحریف شدہ صحائف سے کرتے اور پھر لوگوں کی تلقین کرتے کہ وہ انہیں پڑھیں اور ان کے احکامات پر عمل پیرا ہوں؟ کون یہ کہہ سکتا ہے کہ مسیح اور اس کے رسول تحریف سے واقف نہ تھے اور اپنی لا علمی میں انہوں نے ان سے اقتباسات کیے۔ اگر کسی بھی عقیدے کا ماننے والا ایسا دعویٰ کرنے کی جرت کرے تو وہ یقیناً رسولوں اور نبیوں کی وحی کی صحت کا انکار کرتا ہے اور دراصل خدا پر الزام لگاتا ہے کہ اس نے اپنے صحائف کی حفاظت کرنے میں کوتاہی برتی۔ مزید برآں ایسا اعتبار نہ کرنے کا دعویٰ قرآن پر بھی الزام ہے، کیونکہ اس میں بہت سی ایسی آیات پائی جاتی ہیں جو صحائف مقدسہ کی صحت کی تصدیق کرتی ہیں۔ لیکن اگر وہ جو بائبل مقدس میں تحریف کا دعویٰ کرتے ہیں کہیں کہ یہ یہودی تھے جنہوں نے مسیح کے زمانے کے بعد پرانے عہد نامے کے متن کو تبدیل کر دیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا ناممکن ہے۔ پرانے عہد نامے کی تمام کتابیں مسیحیوں کے ہاتھوں میں تھیں، اور اگر یہودی بھی ایسا کرتے تو مسیحی ان کے منصوبے کو عیاں کر دیتے۔ وہ جو تحریف کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر وہ کہیں کہ مسیحیوں نے بائبل مقدس میں تحریف کی ہے، تو ہمارا جواب یہ ہے کہ ایسی کوشش بھی ممکن نہ تھی، اور اگر بالفرض انہوں نے تحریف کی بھی تو کیا مسیحیوں کے خلاف یہودی اٹھ نہ کھڑے ہوتے؟ اور اگر تحریف کا دعویٰ کرنے والے کہیں کہ یہودیوں اور مسیحیوں دونوں نے باطل منصوبہ باندھا اور بائبل مقدس میں تحریف کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں کھیلتے رہے، تو ایسا کہنے والے کم عقلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کیونکہ یہودی جو شروع ہی سے مسیحیت کے مخالف تھے اور جنہوں نے مسیح کے آنے کا انکار کیا تھا، کبھی بھی مسیحیوں کے ساتھ ایکا نہ کر سکتے تھے۔ اگر فرض کیا جائے کہ ایسا ناممکن کام ہوا تھا، تو کیا یہودی اس بات پر ضد نہ کرتے کہ ان تمام حوالوں کو باہر کریں جن میں مسیح کی تمجید کی گئی ہے یا جو اس کی الوہیت کے بارے میں بتاتے ہیں، اور وہ تمام نبوتیں بھی جن میں اس کے تجسم، معجزانہ پیدائش، دکھوں، موت اور پھر مردوں میں سے جی اٹھنے کا ذکر ہے؟ چونکہ ایسے تمام حوالہ جات بائبل مقدس میں اب بھی موجود ہیں، اس لیے ایسا ہر دعویٰ غلط ہے۔ ایک اور حقیقت بھی ہے جس سے تحریف کا الزام لگانے والے آنکھیں نہیں چرا سکتے۔ مسیحیت کے آغاز سے ہی پرانے عہد نامے کی کتابیں یہودیوں اور مسیحیوں کے درمیان انہی زبانوں میں موجود ہیں جن میں خدا کے مقدس لوگوں نے انہیں لکھا تھا۔ جب علماء نے دونوں کے ہاں موجود نقول کا محتاط موازنہ کیا، تو پتہ چلا کہ وہ مکمل طور پر یکساں ہیں۔ مزید برآں جو تحریف کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ انجیل میں ایسی تحریف کب ہوئی تھی؟ کیا یہ قرآن سے پہلے ہوئی یا بعد میں؟ اگر وہ کہیں کہ قرآن سے پہلے، تو قرآن انہیں شش و پنج میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ اس میں جناب محمد کو حکم دیا گیا ہے کہ کسی بھی طرح سے شکوک دور کرنے کے لیے ان سے مدد لیں جو بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں۔ اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی ہے کچھ شک ہو، تو جو لوگ تم سے پہلے کی یعنی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو۔ سورہ یونس آیت 94۔ چونکہ خدا ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس لیے اس کی خداوندیت کے لائق نہیں کہ محمد عربی کو شکوک دور کرنے کے لیے ان کے پاس بھیجتا جو ایک تحریف شدہ کتاب رکھتے تھے۔ بائبل مقدس کے معتبر ہونے کی گواہی دیتے ہوئے قرآن یہ بھی کہتا ہے، اور اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر شامل ہے۔ سورہ مائدہ آیت 48۔ ان پر شامل ہے کا مفہوم یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی کتابوں اور ان کے الہی قوانین اور سچائیوں کی محافظ ہے۔ اگر وہ تحریف جس کا الزام لگایا جاتا ہے قرآن کے بعد ہوئی، تو جو بھی تحریف کا الزام لگاتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ قرآن حفاظت کرنے کے کام میں ناکام رہا۔ دوسرے لفظوں میں، اگر توریت اور انجیل میں قرآن کے بعد تحریف ہوئی، تو ایسا دعویٰ قرآن کے پیروکاروں کا واضح الزام ہے کہ وہ انتہائی اہم فرض جو قرآن کے سپرد کیا گیا اس میں غفلت ہوئی ہے۔ جب توریت اور انجیل میں تحریف ہوئی اس سے پہلے لازم تھا کہ وہ ان کی کچھ نقول سنبھال کر رکھتے، کیونکہ محافظ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز کی حفاظت کی جا رہی ہے اس کا وجود بھی ہو۔ مسیحیوں نے ایسا ہی کیا ہے جب انہوں نے توریت میں اپنے خداوند مسیح کے بارے میں نبوتیں دیکھیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو ان کا محافظ بنایا اور دنیا میں ان کی منادی کرنے کے لیے خوب کاوشیں کیں، یہاں تک کہ آج ان کے تراجم 1400 زبانوں میں موجود ہیں۔ مسلمانوں نے جب دیکھ کر یقین کیا کہ توریت اور انجیل میں جناب محمد کے بارے میں نبوتیں اور ثبوت موجود ہیں، تو کیوں انہوں نے ایسا نہ کیا؟ ذیل میں چند قرآنی آیات درج ہیں جو بیان کرتی ہیں کہ خدا کا کلام تبدیل نہیں ہو سکتا، بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ سورۃ الحجر آیت 9۔ اور خدا کی باتوں کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں۔ سورۃ الانعام آیت 34۔ خدا کی باتیں بدلتی نہیں۔ سورہ یونس آیت 64۔ یہی خدا کی عادت ہے جو پہلے سے چلی آتی ہے، اور خدا کی عادت کبھی بدلتی نہ دیکھو گے۔ سورۃ الفتح آیت 23۔ اور تمہارے پروردگار کی باتیں سچی اور انصاف میں پوری ہیں، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اور وہ سنتا اور جانتا ہے۔ سورۃ الانعام آیت 115۔ اور اپنے پروردگار کی کتاب کو جو تمہارے پاس بھیجی جاتی ہے پڑھتے رہا کرو، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور اس کے سوا تم کہیں پناہ کی جگہ بھی نہیں پاؤ گے۔ سورۃ الکہف آیت 27۔ ان درج آیات میں خدا کا وعدہ پایا جاتا ہے کہ کوئی بھی اس کے کلام کو بدل نہیں سکتا، کیونکہ اسی نے اسے نازل کیا اور وہی اس کا محافظ ہے۔ ان سب باتوں کا احاطہ کرنے کے بعد ہم یہ سوال کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اگر مسلمانوں کا ایک گروہ جو ہر معاملے میں قرآن کی پیروی کرتا ہو، اہل کتاب کے پاس کسی الہیاتی مسئلے کے بارے میں پوچھنے کے لیے جانا چاہے، اور راہ میں ایک ایسے گروہ سے ملے جو تحریف کا الزام لگاتا ہے، اور ان سے کہے جیسا کہ قرآن ہمیں تلقین کرتا ہے، ہم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہیں تاکہ ان سے کچھ باتوں کے بارے میں پوچھ سکیں، تو کیا وہ جو تحریف کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے کہنے کی جرأت کریں گے؟ ان کے پاس مت جاؤ، کیونکہ ان کی کتاب میں تحریف ہو گئی ہے، اور اگر وہ ایسا کہنے کی جرأت کریں تو اس سے پہلے گروہ کا کیا جواب ہوگا؟ کیا وہ ان کا یقین کریں گے جو تحریف کا دعویٰ کرتے ہیں، یا قرآن کا یقین کریں گے جو کہتا ہے کچھ شک ہو تو جو لوگ تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو؟ یہ سوال ایک اور سوال کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اگر متشکک لوگوں نے توریت اور انجیل میں تحریف کا نظریہ ان تک پہنچایا ہے، اور وہی الزام قرآن پر بھی لگاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ تحریف شدہ ہے، تو ان کے تحریف کے نظریے کو ماننے والے کیا کہیں گے؟ وہ اس حقیقت کو مسترد کرنے کے بعد کہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنی مقدس کتابوں کی ہر طرح کی آمیزش اور تحریف سے حفاظت کرتا ہے، کیا جواب دیں گے؟ ایک تیسرا سوال بھی ہے۔ ایک اوسط درجے کا مسلمان جو تحریف کا الزام لگانے والوں کے دعوے کو قبول کرتا ہے، قرآن کے مندرجہ ذیل الفاظ کو پڑھ کر اسے کس قسم کے رویے کا اظہار کرنا چاہیے؟ یہ کتاب یعنی قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ کلام خدا ہے، خدا سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے، جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کتاب اے محمد تم پر نازل ہوئی، اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں، سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ سورہ بقرہ 2:1-5۔ مسلمانوں، کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے، جو کتاب ہم پر اتری اس پر، اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر، اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئیں ان پر، اور جو اور پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملیں ان پر، سب پر ایمان لائے۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی خدا واحد کے فرما بردار ہیں۔ سورہ بقرہ آیت 136۔ اگر پہلے کی اتری ہوئی کتابوں میں تحریف ہوئی ہے اور وہ بدل گئی ہیں، تو کیسے قرآن انہیں جو اس کی تعلیمات پر ایمان لائے ہیں حکم دے سکتا ہے کہ انہیں قرآن اور دیگر پیغمبروں کی کتابوں میں کوئی فرق نہیں کرنا؟ کیا تحریف کا ایسا دعویٰ خدا کی راست بازی، اس کی سچائی اور وقار پر ایک الزام نہیں ہوگا؟ تاریخ کی سچائی کو لیجیے، وہ سب جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے جانتے ہیں کہ مسیحیوں نے رسولی دور سے چوتھی صدی عیسوی کے شروع تک یہودیوں اور غیر یہودیوں دونوں کے ہاتھوں اذیت رسانی اور تشدد کا سامنا کیا اور اسے برداشت سے سہا، جس سے تمام دنیا اور خاص طور پر انہیں دکھ پہنچانے والے حیران ہو گئے۔ یہ برداشت انجیل مقدس پر ان کے ایمان اور اس کے الہی اصولوں کے ساتھ ان کی وابستگی کا نتیجہ تھی۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ خوشی خوشی شہید ہوئے، کیونکہ وہ مسیح سے محبت رکھتے تھے اور اس کے اس حکم کے تابع رہے کہ موت تک وفادار رہیں۔ ان میں سے بہت سو کو انتہائی سخت قسم کی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ انہوں نے مسیح کا انکار کرنے اور اس کی انجیل کو رد کرنے سے انکار کر دیا، اور دنیا کی عارضی خوشیوں کے مقابلے میں کسی بھی طرح کی موت کو قبول کرنے کو ترجیح دی۔ مسیحیت کی تاریخ کا جائزہ لے لیجیے، آپ گواہوں کی ایک کثیر تعداد کے بارے میں پڑھیں گے جنہوں نے تشدد تو برداشت کیا لیکن کسی طرح کا سمجھوتا کر کے جان نہ چھڑائی، کیونکہ ان کی نگاہیں مستقبل کی جلالی قیامت پر تھیں۔ کیا کوئی مان سکتا ہے کہ مسیحی جنہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دیں اور انجیل کے اصولوں کی خاطر دکھ برداشت کیے، انجیل مقدس میں تحریف کرنے کی ہمت کر سکتے تھے؟ کیا مسیحی کسی دوسرے کو، چاہے اس کا کوئی بھی عہدہ ہوتا، خدا کے کلام انجیل مقدس کے کسی ایک لفظ کو بھی بدل دینے کی اجازت دے سکتے تھے، جبکہ ان کے پاس یہ رسولی حکم تھا؟ لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو ملعون ہو۔ گلتیوں باب 1 آیت 8۔ میں اس فرد سے جو تحریف کا دعویٰ کرتا ہو پوچھنا چاہوں گا کہ بائبل مقدس میں تحریف کرنے کے لیے مسیحیوں کے پاس کیا محرک تھا؟ کیا یہ ان کے لیے ابدی زندگی سے بڑھ کر اہمیت کا حامل تھا؟ انہوں نے اپنے خداوند اور نجات دہندہ کی پورے دل سے اور ہر اس چیز سے جو ان کے نزدیک قیمتی تھی اس کی پرستش کی، اور اس کے لیے اپنا خون تک بہانے سے دریغ نہ کیا، اور اس نے اپنے وفادار رسول یوحنا کی معرفت ایک تنبیہ دیتے ہوئے اپنے عہد پر مہر ثبت کی۔ میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس نبوت کی کتاب کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا، اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ مکاشفہ 22:18-19۔ لیکن اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ تحریف قرآن کے بعد ہوئی تو مندرجہ ذیل حقائق کی بنا پر ان کے الزامات کو نامعقول ہی کہا جا سکتا ہے۔ الف، اس وقت تک مسیحیت دور دراز کے علاقوں تک پھیل چکی تھی، مثلا اناطولیہ، عرب، شمالی افریقہ، فارس، انڈیا، اٹلی، فرانس، اسپین، انگلینڈ اور جرمنی وغیرہ۔ کیا یہ فرض کر لینا عقل سلیم پر مبنی ہے کہ ان تمام دور دراز علاقوں کے مسیحی ایک ہی دن ایک ہی جگہ پر اپنی انجیل میں تبدیلی کرنے کے لیے جمع ہو سکتے تھے؟ بے اوپر مذکورہ علاقوں میں مسیحیت کو قبول کرنے والے سب لوگوں کی ایک زبان نہ تھی، بلکہ وہ فرق فرق زبانیں بولتے تھے، اور بائبل مقدس مختلف زبانوں میں ان کے درمیان موجود تھی، جس کی بنا پر صحائف مقدسہ میں تبدیلی کرنے کے لیے ایک ہونے کا امکان ناممکن تھا، خاص طور پر اس وقت جبکہ یہ لوگ ایک دوسرے کی زبان سے ناواقف تھے۔ جیم، چوتھی صدی عیسوی میں مسیحی اپنے مذہبی عقائد کی وجہ سے کئی گروہوں میں منقسم تھے۔ ہر کسی نے اپنے خیالات کو بائبل مقدس کے متن سے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ تشریح کے تناظر میں کئی بحثیں اور مجلسیں ہوئیں تاکہ تعلیمی اختلافات پر گفتگو ہو۔ ان میں سے ایک انتہائی اہم نقائیہ کی کونسل تھی، جس کا اختتام ایریس اور اس کے پیروکاروں کی بدعت کے رد کرنے کی صورت میں نکلا۔ اس سارے تناظر میں یہ دعویٰ کہ مسیحیوں نے انجیل میں تبدیلی کی سازش کی خلاف عقل معلوم ہوتا ہے۔ اس بنا پر تحریف کا دعویٰ کرنے والوں سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ وہ وقت اور جگہ بتائیں جہاں تبدیلی کی گئی، اور اس کے مرتکب کیسے اس پر متفق ہوئے۔ دنیا میں دیانتدار مورخین کی کبھی بھی کمی نہیں رہی، اور انہوں نے دنیا کے واقعات کی تواریخ محفوظ کی ہیں۔ کیا کوئی کسی یہودی، مسلمان یا کسی اور قوم کے ایسے تاریخ دان کا نام بتا سکتا ہے جس نے بیان کیا ہو کہ دنیا کے ان لوگوں کی جنہوں نے یہودیت اور مسیحیت کو قبول کیا تھا، جن کے مختلف عقائد اور مختلف زبانیں تھیں، ان کی کبھی کوئی کانفرنس ہوئی تھی جہاں خدا کے کلام کو بگاڑنے کا عمل واقع ہوا تھا؟ فرض کریں کہ اگر ایسا ہوا تھا تو کیا کسی کو توفیق نہ ہوئی کہ یہودیوں اور مسیحیوں کی ساز باز کی گواہی کے طور پر اصل نسخوں کی نقول کو محفوظ کر لیتا؟ یقیناً اگر ایسی سازش ہوئی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ خدا کی شریعت کو بگاڑنے کے نتیجے میں یہودیوں اور مسیحیوں کے درمیان عناد ختم ہو گیا تھا۔